أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. محترم خواتین حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، سورہ مومن کا مطالعہ جاری ہے اور کل دربار فرعون کے پارلیمنٹ کے ایک سیشن کا ایک پروسیڈنگ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جس میں ایک مرد مومن کی تقریر ہمارے سامنے آئی کہ مرد مومن جو اس وقت تک بعض مصلحتوں کی خاطر اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا، جب معلوم ہوا کہ حق کے لیے اس وقت فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے، تو اس نے مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر کلمہ حق سنایا اور ایوان اور درباریوں کے سامنے اس نے بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اسلام کا مکمل تعارف، توحید، رسالت، آخرت، ان سب کا تعارف جامع انداز میں اس مرد مومن نے پیش کیا. یہ مرد مومن کون ہے؟ قرآن نے اس کی کوئی تصریح نہیں کی ہے، صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آل فرعون میں سے ایک صاحب تھے، فرعون کے خاندان کے ایک صاحب تھے اور وہاں دار العمرہ کے رکن تھے. انہیں دار العمرہ سے مراد پارلیمنٹ، ہمارے حساب سے ہاؤس آف لارڈز کہہ سکتے ہیں آپ، یا پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے ایک ممبر تھے اور وہ فرعون کے خاص الخاص لوگوں میں سے تھے، لیکن وہ فطرتاً نیک تھے، حق شناس تھے اور حق کے حمایتی تھے. اس لیے سورہ قصص میں ان کا ذکر آیا ہے، قرآن نے ان کے نام کا ذکر نہیں کیا. بعض کیریکٹرز قرآن ہمیشہ ایسے ہی کہ صرف ان کے کیریکٹر کو پیش کرتا ہے، ان کا نام نہیں پیش کرتا. سورہ یاسین میں بھی ایسے ہی ذکر آیا. تو بعض جگہ قرآن مجید کا یہی اسلوب ہوتا ہے، بیٹے بعد میں بات کرو، قرآن مجید کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ واقعے کے پیچھے جو حکمت ہے اسے بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس واقعے کی تاریخی شخصیت کا تعین کرنا یہ قرآن مجید کے پیش نظر نہیں ہوتا اور مفسرین بھی اس کھوج میں نہیں لگتے. تو وہ مرد مومن کون تھے، ان کا نام کیا تھا، قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں ہے. سورہ قصص میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اصلاحی کام تھے، نبی بننے سے پہلے مزدوروں کے کیمپ میں جایا کرتے تھے، دوپہر کے وقت جا کر دیکھتے تھے کہ مزدوروں کی کیا صورت حال ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بڑے ہی ایک دربار میں پلنے والے اور فرعون کے محل میں پلنے والے ایک فرد تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو غریبوں سے، مزدوروں سے، بنی اسرائیلیوں سے ہمدردی تھی، وہ جاتے تھے دورے کرنے کے لیے. ان سب کاموں سے ان صاحب کو بڑی دلچسپی تھی کہ موسیٰ واقعی ایک بڑے نیک آدمی ہی، بڑے ہی انسان دوست آدمی ہی اور ہمدرد انسان ہی. یہ تعارف تھا پہلے سے. جب مدین سے واپس پلٹ کر نبی بن کر آئے تو انہوں نے دل ہی دل میں ایمان قبول کیا تھا، لیکن ایمان کو چھپائے رکھا تھا. اب جب ضرورت پڑی تو انہوں نے علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا اور فرعون کے دربار میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور اسلام کی حمایت میں بڑی پیاری تقریر کی. ان کی تقریر کے بعض اجزاء کل گزر چکے ہیں، آج اور بعض اجزاء آ رہے ہیں اور میں انہیں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر عرض کر رہا ہوں. فرعون نے کہا تھا، جس کا ذکر کل آیا، بیچ میں سے ایک اشغلہ اس نے چھوڑا، ایک نقطہ اس نے چھوڑا کہ یہ میں نے تم سے جو پوچھا ہے وہ تمہارے سپورٹ کو گیدر کرنے کے لیے ہے، میں تم سے کوئی رائے نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے بس یہ کہ تمہارا مینڈیٹ چاہیے. میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں سبیل الرشاد دکھا رہا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں اور میری دانش میں میرے فہم میں، میں جب سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی خطرناک ہے، یہ گردن زدنی کے لائق ہے، تو تم سب اس پر مہر تصدیق ثبت کرو. جیسے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایک حضرت بش کو اگر صدام سے چڑ ہو اور وہ کہہ دیں کہ یہ آدمی ایکسس آف ایویل اور دنیا کے لیے خطرہ ہے، تو سارے ہاؤس آف کامنس، ہاؤس آف لارڈس اور سینیٹ ممبرس کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ مہر تصدیق ثبت کریں. صرف ایک آدمی کو اگر خطرہ محسوس ہو. تو یہاں فرعون نے کہا تھا کہ میں تم کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. اس کے جواب میں مرد مومن نے فرمایا کہ میں تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں. وہ سیدھا راستہ نہیں جو فرعون بتا رہا ہے، سیدھے لے جا کر جہنم کی گھاٹ پر تم کو اتارے گا، جبکہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتا رہا ہوں. پھر کہا دنیا کیا کہ فانی ہونے کا تصور پیش کیا. فرمایا یا قومی انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، متاع یہ دنیا جو ہے ایک حقیر چیز ہے، یہ ڈھلنے والا سایہ ہے، یہ آنی اور فانی ہے اور جانی ہے، دنیا کسی کے لیے پائیدار نہیں ہے. اس چند روزہ دنیا کے عیش کی خاطر، اس چند روزہ دنیا کی حکومت، قیادت اور ایوان کے ممبرشپ کی خاطر تم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار نہ کرو. کہا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت ابدی ابدی قیامگاہ کی زندگی ہے اور وہ پرماننٹ زندگی آخرت ہے. کتنی حماقت ہوگی، کتنی بے وقوفی ہوگی کہ کوئی آدمی ہمیشگی کی زندگی کی خاطر، چھوٹی سی دنیا کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دے، نقصان میں اٹھا دے، یہ بہت ہی حماقت اور صفاحت ہوگی. یہ نقطہ بیان کیا. پھر آخرت میں جو اجر دینے کا قانون ہے اللہ کے ہاں، اس قانون کی وضاحت کی. ان لوگوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ وہ سورج کا دیوتا اور اوتار سمجھتا تھا اپنے آپ کو فرعون، اور اس کے درباری وغیرہ سمجھتے تھے کہ فرعون کو اگر خوش رکھا جائے تو اگر آخرت ہوگی بھی، آگے کبھی موقع ملے تو میں بتاؤں گا کہ ان کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ آخرت نہیں ہے. فرعون یہ سمجھتا تھا اور فرعون کے ہم مذہب لوگ، آخرت نہیں ہے، اگر بالفرض آخرت ہوگی بھی تو وہاں بھی ہم کو مال و جائیداد سے نوازا جائے گا، آل اولاد سے نوازا جائے گا. یہ تصور تھا فرعون کے پاس. اسی لیے اہرام مصر میں پیرامڈز کے اندر دیکھا جائے گا کہ فرعون کی قبر کے ساتھ ان کے بچوں کی قبر بھی وہی ہوتی ہے، اور ان کے مال جائیداد کو بھی دفنایا جاتا تھا تاکہ قیامت اگر برپا ہو جائے تو یہی اولاد اور یہی مال وہاں کام آئے گی. یہ تصور تھا ان کے پاس. تو مال کا کام آنا اور اولاد کا کام آنا، یہ تصور پایا جاتا تھا. اور مرد مومن نے بتایا کہ قیامت کے دن اجر دینے کا قانون ایسا نہیں ہے. جو یہاں مالدار تھا وہاں بھی مالدار ہوگا، جو یہاں آل اولاد سے نوازا گیا وہاں بھی آل اولاد سے نوازا جائے، یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. تو مرد مومن نے فرمایا کہ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، جو آدمی کوئی برا کام کرے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بڑا وسیع القلب ہے، فراخ دل ہے، وہ جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے. برائی کے معاملے میں ایسا نہیں، ایک آدمی نے برائی کا ارادہ کیا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، برائی کا عمل کرے تب پکڑتا ہے. لیکن نیکی کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ نے نیت کی تب اجر مل گیا، پھر آپ نے صدقہ کیا تو پھر اور اجر ملے گا. آپ نے صرف سوچا کہ میں فلاں آدمی کو اتنا دے دوں تو آپ کی نیت پر بھی اجر ملتا ہے، پھر آپ عملاً کوئی نیک کام کر دیں تب بھی اجر ملتا ہے. لیکن برائی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، ارادے پر نہیں پکڑتا، عمل پر پکڑتا ہے، اور اتنا ہی گویا کہ وہ سزا دیتا ہے، اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہو، لیکن نیکی کے معاملے میں بڑا چڑھا کر دیتا ہے. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. جو مرد مومن، مومن مرد اور عورت جو بھی ہوں گے، بشرطے کہ وہ ہوں مومن اور عمل صالح اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور وہاں بے حساب رزق دے گا. لیکن برائیوں کے معاملے میں صرف جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی گویا کہ سزا ہوگی. یہ ایک قانون بھی بتا دیا. اس پوری تقریر میں توحید، رسالت، آخرت، جزا و سزا کا قانون، یہ سب اس نے بیان کر دیا. بیچ میں بعض لوگوں نے ٹوکا، ارے یہ کیا ہے، تم ملا کی طرح یہاں تقریر کر رہے ہو پارلیمنٹ کے اندر، یہ روز حساب اور آخرت اور قیامت کی باتیں یہ سب تم نے پارلیمنٹ میں کیا شروع کر دی. بعض عمراء نے، بعض منسٹرز نے ٹوکا، تو اس کے جواب میں فرمایا ویا قومی مالی ادعوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار، کیا بات ہے کہ میں تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی دعوت دے رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے تم جہنم کی طرف بلاتے ہو اور میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور میں تم کو توحید کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، جس شرک کی طرف جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ خدا کی ذات میں کوئی شریک ہو، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، ایسی چیزوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس حزیم ہستی کی طرف جو عزیز ہے غفار ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار. پھر کہا کہ جن معبودوں کو، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ بیکار ہیں، بے وقار ہیں، قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی کوئی ہماری دعوت کو سن نہیں سکتے، کوئی ہماری پکار کو سننے والے نہیں ہیں. آخر اپنے خطبے کا اختتام اس مرد مومن نے یوں کیا کہ فتذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ، میں نے جو نصیحت کرنی تھی نصیحت کر دی، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، مجھے جو بات عرض کرنی تھی میں نے عرض کر دیا، اب آپ پر ہے کہ چاہے تو ان نصیحت کو قبول کرے یا اسے اٹھا کر رد کر دے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انی وافوض امری الی اللہ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اس کے سپرد کرتا ہوں، میں نے ساری بات سنا دی ہے، اب تم چاہو تو سیدھا راستہ اختیار کرو، چاہو تو فرعون کی اتباع کر کے جہنم کے گھاٹ پر جا کر پہنچو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ ساری کرتوتوں کو جانتا ہے. اس پر گفتگو ختم ہو گئی اور پارلیمنٹ کی تقریر ختم ہوئی. اس تقریر پر اصل میں میں نے بہت سرسری طور پر گفتگو کی ہے. تنہائی میں آپ اگر پڑھیں تو اس ملک میں بھی ہمارے لیے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے، گفتگو کا کیا انداز ہونا چاہیے، یہ سارے نکات ہم کو ملیں گے. اور کہیں کسی پریس کانفرنس میں، پارلیمنٹ میں، کسی غیر مسلموں کے ماحول میں اگر ہم کو گفتگو کرنی ہو تو کیا نکات ہونی چاہیے جن کی بنیاد پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اس پوری تقریر کے اندر ہم کو مل جاتی ہے. تقریر کا اصول، تقریر کا فن، تقریر کے نکات، یہ ساری چیزیں اس میں ملیں گے، بشرطے کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مرد مومن نے زبردست تقریر کی تو لوگ ہکا دھکا رہ گئے، پریشان ہو گئے. فرعون کو محسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا، خود ہمارے خاندان کا آدمی، ہمارا فرد اور ہمارے درباریوں میں سے ایک درباری اٹھ کر موسیٰ کی حمایت میں کھڑا ہو جائے، یہ تو بہت بری بات ہو گئی، یہ تو ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہو گئی کہ خود ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ڈویژن پیدا ہو جائے، ہمارے ہی لوگوں کے درمیان اختلاف رائے پائے جائے، یہ بہت ہی بری بات ہو گئی. اس کو بڑی پریشانی ہوئی. اس کے بعد اس مرد مومن کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، ان کو کوئی سزا دینی چاہیے فرعون نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کی حفاظت فرمائی. اس مرد مومن کو کوئی نقصان نہ فرعون پہنچا سکا، نہ اس کے درباری، نہ اس کے انٹیلیجنس آفیسر، نہ اس کے پولیس کوئی نقصان پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ نے مکر سے، فریب سے، اور وہ جو کاروائی کرنا چاہتے تھے ان کاروائیوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس مرد مومن کو، اور آ گھیرا آل فرعون کو ایک بدترین عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی سارے ایوان کو، اس کے سارے خاندان کو ایک بدترین عذاب کے اندر پکڑ لیا. النار یورضون علیہا غدوا وعشیا، وہ صبح شام آگ کے تندور میں بھنے جاتے ہیں، آگ کے سامنے انہیں پیش کیا جاتا ہے. یہی ذکر سورہ آل عمران میں بھی آیا، فرعون کے بارے میں بالخصوص کہ وہ اور اس کے سارے حوالی موالی چمچے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ صبح شام ان کو آگ کے سامنے پیش کرتا ہے. اس پر میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ مومن اور کافر کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، اسے کیسے لے جایا جاتا ہے آسمان میں، پھر اسے کیسے قبر میں واپس کیا جاتا ہے. ایک تفصیلی حدیث ہے، عالم برزخ کے اندر عذاب ہے یا اس کے اندر جنت کی نمائش ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کا ذکر ایک حدیث میں ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی اگر مرتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا کر رجسٹر میں نام لکھوا کر علیین میں اللہ تعالیٰ لکھنے کا حکم دیتا ہے، پھر قبر میں اس کی روح کو لوٹا دی جاتی ہے. تو قبر میں اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول کر بتائے جاتے ہیں، تو مومن پریشان ہو جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ دی ہے، پھر وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. صبح شام جنت کا نظارہ خود اس کے لیے فرحت اور انبساط کا ایک موقع ملتا ہے. اسی طرح برے لوگوں کے لیے، بد کردار لوگوں کے لیے قبر اتنا دباتی ہے کہ آپس میں پستیاں مل جاتی ہیں، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور صبح شام جہنم کا منظر دیکھنا، جہنم کا نظارہ کرنا، یہ خود بڑی کوفت ہے، یہ خود بڑی سزا ہے. عملاً سزا تو نہیں ہے، عملاً سزا تو قیامت میں عدالت قائم ہونے کے بعد، جرم ثابت ہونے کے بعد جہنم میں جھونکا جائے گا، لیکن صرف جہنم کا نظارہ کرنا اور جہنم کے منظر کو پیش کرنا یہ خود انسانوں کے لیے بڑی کوفت کی بات ہے. اور قرآن نے خاص کر کہا کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جب تک کہ قیامت کھڑی نہ ہو جائے تب تک یہی سلسلہ جاری رہے گا. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اور جب قیامت کی گھڑی کھڑی ہو جائے گی, قیامت ہو جائے گی, تب جہنم کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا. وَإِذْ تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور جہنم کا ایک منظر پیش کیا فرعونیوں کا معاملہ, اور اس کے بعد دنیا میں جو جو فرعون آئیں گے اور جو جو ان کے چمچے ہوں گے ان سب کے درمیان قرآن بتاتا ہے کہ آخرت میں تو تکرار ہوگی اور آپس میں لڑائی جھگڑا کی نوبت آئے گی اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. اس کا ذکر سورہ صافات میں بھی گزرا ہے اور یہاں بھی اللہ نے اس کا ایک منظر پیش کیا. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. وہ جو دبا کر رکھے گئے تھے, وہ جو چیلے چانٹے تھے, جو چمچے تھے, جو حوالی موالی تھے, وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے قیامت کے دن کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا اور ہم نے تمہاری اتباع کی, ہم نے تمہاری اتباع کی, کہ کیا آج اس کا قرض تم اتارنے کے لیے تیار ہو کہ ہمارے عذاب میں سے کچھ حصہ تم لے لو قیامت کے دن. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذر قبول نہیں ہوگا. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہم نے ہر پکارنے والے کے پیچھے ہم چلتے رہے اور ہر آدمی جو چلاتا رہا اس کے آگے چلتے رہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے جو قبول کیا جائے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل دی تھی, تمہارے بڑے بلاتے تھے, تمہارے قائدین بلاتے تھے, تمہارے لیڈر بلاتے تھے, نیتا بلاتے تھے, تم تھوڑا ان کی باتوں کو توڑ لیتے, تم ان کی باتوں کو پرکھ لیتے کہ کہاں بلا رہے ہیں یہ لوگ. لیکن تم نے اپنے عقل کی کھڑکی کو بند کر رکھا تھا, اپنے دل کے دروازوں کو بند کر رکھا تھا, اور بکریوں کے ریوڑ کی طرح جس نے پکارا اس کی طرف تم چل دیے, اس کے پیچھے بھاگ لیے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عذر قبول نہیں ہوگا کہ اگر تم نے اپنے لیڈرز کی اتباع کی ہے اور جہنم کے گھاٹ میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذر قبول نہیں ہوگا, اس لیے کہ تم نے جان بوجھ کر اتباع قبول کی ہے. تول لینا تھا, پرکھ لینا تھا, سمجھ لینا تھا اپنے لیڈروں کو. تو وہ لوگ کہیں گے قال الذین استکبروا انا کل فیہا, بڑی لجاجت کے ساتھ, ملامت کے ساتھ کہیں گے کہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آج ہم سب عذاب کے اندر مبتلا ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے درمیان بہترین فیصلہ کر دیا ہے. گمراہ کرنے والے بھی, گمراہ ہونے والے بھی, سب کی ذمہ داری ہے. میں نے گمراہ کیا اور تم گمراہ ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گمراہ ہوئے تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, گمراہ ہونے کی ذمہ داری تو تمہارے سر آتی ہے. تو لیڈرز آپس میں کہیں گے کہ آج لڑنے کا, جھگڑنے کا, شکوہ کرنے کا, شکایت کرنے کا دن نہیں ہے, آج عذاب سہنے کا دن ہے اور ہم سب اس عذاب کے اندر شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. اب اس کے اندر ایک اور منظر پیش کیا گیا قیامت کا اور آگ کے اندر, کہ یہ جو جہنمی آل فرعون اور ان کے چیلے چانٹے اور دنیا کے اور فرعون اور دنیا کے اور ان کے ماننے والے متبعین, ان سب کو جب جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا تو وہاں لجاجت کریں گے اور وہاں کے داروغہ سے, منتظمین سے, جہنم کے جو مینٹیننس کرنے والے فرشتے ہوں گے ان فرشتوں سے کہیں گے وقال الذين في النار لخزنته جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب, ایک دن کا عذاب ہم سے تخفیف کر دی جائے, کم کر دیا جائے, تم اپنے پروردگار سے دعا کرو. وہ فرشتوں سے کہیں گے, وہ داروغہ سے کہیں گے کہ اے فرشتوں, اے داروغہ جہنم کے, اے منتظمین, تم ذرا اپنے پروردگار سے دعا کر لو ہمارے لیے, ہمارے لیے ایک دن کی چھٹی مل جائے, ایک دن کا ہالیڈے مل جائے, ہفتے میں نہیں پوری زندگی جو یہاں جل رہے ہیں اس میں ایک دن کا اگر ہالیڈے مل جائے ہم کو, جہنم کی آگ سے نکال دی جائے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی, تم دعا کرو. لیکن وہ مینٹیننس کرنے والے فرشتے کہیں گے, جو داروغہ ہوں گے, جو منتظمین ہوں گے, وہ کہیں گے قالو اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, کیا تمہارے درمیان رسول واضح نشانے لے کر نہیں آئے تھے؟ قالو بلا, کہیں گے کہ ہاں آئے ہوئے تھے. تو کہیں گے کہ جب آئے تھے تم نے کیوں انکار کیا؟ جاؤ خدا کو تم ڈائریکٹ پکارو, خدا سے تم ڈائریکٹ دعا کرو, ہم بیچ میں آنے والے نہیں, اس مصیبت میں, اس دھندے میں ہم پھنسنے والے نہیں, تم دعا کرو خدا سے. قالو فدعو, کہا جائے گا کہ تم خود پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اس دن پکارنے کا, اس دن دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس دن سب کی دعا اکارت چلی جائے گی. دعا کرنے کا وقت اس دنیا میں ہے, یہاں دعا قبول ہوتی ہے, جہنم دیکھنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی, موت دیکھنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو کافر اس دن دعا کریں گے وہ دعا بیکار چلی جائے گی, غارت ہو جائے گی, اکارت ہو جائے گی, وہ دعا مسموع نہیں ہوگی, وہ دعا سنی نہیں جائے گی. یہاں تک ایک گفتگو ختم. وہ اس کا منظر और उसके बाद जहन्नम में झोंके जाने का, और जहन्नम में इनकी बेबसी, लाचारगी और जिल्लत और रुसवाई का मंजर अल्लाह ताला ने पेश किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना एक कानून बयान किया कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। हमने ये लिख रखा है, हमारी ये सुन्नत है कि हम रसूलों की जरूर मदद करते हैं, हम रसूलों की जरूर मदद करते हैं और उन लोगों की जो ईमान ले आए, फिल हयात दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद, इस दुनिया के अंदर भी और वो शहादत देने वाले दिन आखिरत के दिन भी हम रसूलों की मदद करेंगे। रसूल और नबी में थोड़ा सा फर्क समझ लेना चाहिए। इससे पहले भी गुफ्तगु आ चुकी है कि बाज अंबिया की जिंदगी का मामला हमें मालूम है, हजरत यहिया अलैहिस्सलाम का सर काट दिया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी दानिश में उन लोगों ने स्लेब पर चढ़ा दिया। बाज नबियों को तो लोगों ने सताया और सब कुछ किया, लेकिन रसूलों का मामला अलग होता है। रसूल और नबी में एक फर्क होता है जिसके बारे में मैंने बहुत तफसील से बताया था गालिबन सूरह आले इमरान के दर्स के दौरान कि रसूल एम्बेसडर के बराबर होता है, रसूल एम्बेसडर के बराबर होता है और नबी कोई भी गोया के किसी मुल्क का एक जिम्मेदार होता है जो दूसरे मुल्क में होता है। ये जो फर्क होता है कि एम्बेसडर पर आखिर वक्त तक हाथ नहीं डालते, जंग अगर हो जाए दो मुल्कों के दरमियान में तो एम्बेसडर को कभी भी कोई तकलीफ नहीं दे सकता। अलबत्ता उसके एम्बेसी में जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं, जो दूसरे स्टाफ होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है। रसूलों और नबियों में फर्क यह होता है कि नबी तो आते ही कौमों के दरमियान पिछली किताब और पिछली शरीयत का इयादा करने के लिए, मुख्तलिफ अंबिया है, हजरत यहिया, हजरत तकरिया, हजरत यूशा बिन नून, मुख्तलिफ जो अंबिया है उनका काम यह था कि हजरत मूसा की शरीयत को जिंदा करें, ताजा करें और उस कौम को सुधारें। लेकिन रसूल एक नई कौम की तरफ भेजे जाते हैं, रसूल एक नई शरीयत लाते हैं, और रसूल जब किसी कौम के दरमियान आते हैं तो कौम का फैसला हो जाता है, या तो कौम ईमान ले आए और कबूल करे, या कौम को उठाकर पटक दिया जाता है, कौम का खातिमा कर दिया जाता है। ये रसूलों के साथ अल्लाह की सुन्नत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद, कौम समूद, कौम शुआब, मुख्तलिफ अंबिया का जो जिक्र आया है सूरह हूद वगैरह में, सूरह शुअरा में हमने इस पर गुफ्तगु की है। रसूलों के साथ अल्लाह की सुन्नत है कि रसूलों की जरूर मदद होती है, या मदद इस तरह से होती है कि अल्लाह ताला गैब से अजाब नाजिल करके उनके नहीं मानने वालों को और उनके इनकार करने वालों को फना कर देता है, या मुसलमानों को इतना मजबूत कर देता है कि उनके तलवारों के सामने उनकी गर्दनें आ जाती है काफिरों की। तो अल्लाह ताला जरूर रसूलों की मदद करता है। अल्लाह ताला ने कहा कि आप इत्मीनान से काम करें, अल्लाह ताला हमेशा रसूलों की मदद करता है, यह हमारी सुन्नत है, हमने लिख रखा है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में यह होगा कि रसूलों को शहादत के लिए बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि तुम आकर गवाही दो, उनके लिए गवाही देना भी आसान होगा, वो बता देंगे कि हमने इस दावत को लोगों तक पहुंचाया, जिन लोगों ने माना उनके बारे में भी, जिन लोगों ने इनकार किया उनके बारे में ये लोग शहादत दे देंगे। उसके बाद यह है कि बाज लोग क़यामत के दिन माजरत पेश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि उनकी माजरत पे कबूल नहीं की जाएगी। वलहुमुल लाना, उन पर अल्लाह ताला की लानत है, वलहुम सुउद्दार, और उनके लिए बदतरीन ठिकाना होगा। और हमने जब जब रसूलों की मदद की, किताब के जरिए से मदद की, शरीयत के जरिए से मदद की है। जब किताब अल्लाह ताला भेजता है तो वो किताब दुनिया में गालिब होती है। कुरान को अल्लाह ने भेजा तो कुरान गालिब आया, तौरात को भेजा अल्लाह ताला ने तो तौरात गालिब आई। वलकद आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इसराइल अल किताब, हमने मूसा को हिदायत दी, किताब दी, शरीयत दी, और बनी इसराइल को उस किताब का वारिस बनाया। उस किताब के अंदर हुदा व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, हिदायत भी है और नसीहत भी है समझने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए। ये सब कहने के बाद आखिर में अल्लाह ताला ने कंक्लूड किया कि आप सबर से काम कीजिए, आप सबर से काम कीजिए, फसबिर, आप जमे रहिए। सबर का बहुत वसी मफहूम है, छोटा मोटा हमारे यहाँ सबर का मफहूम है कि एक आदमी एक कल्ले पर मारता है तो दूसरे कल्ले पर भी हम तमाचा ले लें, इसको हम सबर कहते हैं। सबर का मतलब ये नहीं है, सबर बेबसी का नाम नहीं है। एक आदमी हम पर जो है हमला करता है, अब हमको उल्टा कार्रवाई करने और जवाब देने की सकत नहीं हो तो हम कहते चलो भाई मैं सबर कर लेता हूँ। सबर आजिजी, जिल्लत और मस्कनत का नाम नहीं है। सबर तो वसी मफहूम में है। सबर यह है कि जिस राह को आपने अपनाया है उस राह पर आप साबित कदम रहे, जिस रास्ते पर आप चले जा रहे हैं नफ्स की उकसाहटों के सामने घुटने टेक भी ना पाए। आपके दुश्मन आपको उकसाएंगे, आप पर इल्जामात करेंगे, आपका इस्तेहजा करेंगे, उनके जवाब में आकर आप अपने असल रास्ते से मुनहरिफ ना हो जाएं, ये सबर है। खुद आपके ग्रोह के लोग आप पर इल्जाम तराशी करेंगे, आप इससे भी रंजीदा ना हो, ये भी सबर है। صبر تو ایک وسیع مفہوم ہے کہ جمنے کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے، صبر ڈر جانے کا اور جھک جانے کا نام نہیں ہے. صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ضرور کرے گا اپنے رسولوں کو. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے غلطیوں اور گناہوں کی معافی چاہتے رہیے. اللہ کے رسول کو کہا گیا، لیکن اللہ کے رسول سے کوئی ذنب نہیں ہوا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ کے ذریعے سے خطاب کر کے امت کو یہ کہا گیا کہ صبر کا راستہ اختیار کریں، اور لوگوں کو ہمیشہ اپنی غلطیوں پر نگاہ رہنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والی جو سورت ہے، اس سورت کے اندر بھی اللہ کے رسول کے حکم دیا گیا کہ اللہ کی فتح تو ضرور آئے گی، نصرت تو ضرور آئے گی، لیکن تمہارا کام یہ کہ استغفار کریں، صبر کریں، حمد کریں، تسبیح کریں، اللہ سے لو لگائے رکھیں، اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں. جتنا تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اتنا اللہ کی مدد جلدی آ جائے گی. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح کے ساتھ صبح شام بیان کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام ذکر کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے صبح شام تم نماز کی پابندی کرو اور نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو، اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا، نصرت عطا کرے گا، فتح عطا کرے گا. پھر اس کے بعد آیت یہ آئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ایک تفصیلی مضمون ہے کبر پر، اور ایک رکوع تک یہ مضمون چلتا ہے کبر کے موضوع پر، اور اس کا اگر ہم اس پورے رکوع کا موضوع دینا چاہیں، ٹائٹل دینا چاہیں، تو کبر ہے، استکبار ہے. متکبرین کون ہوتے ہیں، توحید کی دعوت کا انکار کون کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا. اس پوری کائنات میں انسان کو اپنا وجود پہچاننا چاہیے، یہ پورے رکوع کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس پورے رکوع میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ گویا اپنے آپ کو بڑی ہستی سمجھتے ہیں، گویا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور رسولوں کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول سے بہتر تو وہ تھے، رسالت ان کا حق تھا، کتاب اگر اتاری جانی تھی تو ان پر اتاری جانی تھی، اور اس طرح کے کمزور لوگوں پر کتاب نازل کر دی گئی، کمزور اور غریب قسم کے لوگوں کو، مسلمانوں کو چن لیا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر وہ کبیدہ خاطر ہوتے تھے، کبر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تفصیل سے اس کبر کے موضوع پر گفتگو کی ہے اور بتایا کہ انسان کبر کب کرتا ہے. کبر آدمی کب کرتا ہے، جب اسے اپنی حقیقت نہ معلوم ہو. اس پوری کائنات میں، اس وسیع و عریض کائنات میں انسان کی ہستی کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، وہ چیونٹی اور مکوڑے سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود جب اپنے آپ کو بڑی ہستی سمجھنے لگتا ہے تب وہ کبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں کبر موجود ہے. جب کسی آدمی کا دل کھلبلانے لگتا ہے، کبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، بڑائی کا خناس اس کے اندر سمانے لگتا ہے، تو خود اس کا دل بھی مقدر ہوتا ہے، دوسروں کی دلوں کو بھی اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. اور متکبر دنیا میں کسی کے لیے راحت کا باعث نہیں ہوتا، متکبر کی زبان سے، متکبر کے اعضاء سے کبھی کوئی سکون نہیں پاتا. ایک آدمی کی چال چلان سے اس کا تکبر ظاہر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس کا تکبر ظاہر ہوتا ہے. ہم نے سورہ فرقان میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ آدمی کی آنکھوں سے، آدمی کی گفتگو سے، آدمی کے چال چلن سے، کھڑنے سے، ہر لحاظ سے آدمی کا کبر بھی ظاہر ہو جاتا ہے. تو بتایا گیا کہ یہ جو متکبرین ہیں، ان کی کبر ہر ادا سے ظاہر ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کو فرمایا گیا فاستعیذ باللہ، کبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، متکبرین سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. انہو ہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس کے لیے جو آیتیں آ رہی ہیں اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ کبر جو لوگ کرتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ آسمان و زمین کتنی بڑی چیز ہے، آسمان و زمین کی حد کیا ہے، وسعتیں کیا ہیں، طول و عرض کیا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے کبر کرتے ہیں. کبر کوئی جو آدمی کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اس کا مقام کہاں ہے. یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی وسیع و عریض کائنات ہے کہ جس زمین پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہمارا سب سے قریب ترین جو سورج ہمارا ہے اس سے ہم 1,40,00,000 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں، اور ہمارا اور سورج کے درمیان 1,00,000 حجم کا تناسب ہے. سورج جتنا بڑا ہے اس سے 1,00,000 چھوٹے ہم ہیں، ہمارا تناسب، ہمارا جو حجم ہے، ہمارا جو والیوم ہے زمین کا، کرہ ارض کا، اس کے مقابلے بہت چھوٹے ہیں. پھر یہ جو گیلیکسی، جس گیلیکسی کے اندر سولر سسٹم ہے، اس طرح کے 10,00,000,000 گیلیکسیز پائے جاتے ہیں एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ गैलेक्सीज का अब तक अंदाजा लगाया गया है। और बास गैलेक्सीज ऐसे हैं जिसकी मसाफत दूरी साल में, लाइट ईयर्स में, यानी रोशनी सफर करती है 1,86,00,000 किलोमीटर फी सेकेंड के हिसाब से, 1,86,000 किलोमीटर की रफ्तार से रोशनी सफर करती है। बाज जो हमारे सैयारे, जो हमसे बहुत दूर तक के सैयारे हैं, वो हमसे कितने दूर हैं? वो हमसे इतने दूर हैं कि 10 खरब नूरी साल, लाइट ईयर्स में अगर हिसाब लगाना चाहें तो 100 बिलियन लाइट ईयर्स हमसे दूर हैं। यानी ये मतलब ये है कि आज हम अपने टेलीस्कोप में किसी सैयारे को देखते हैं तो 10 बिलियन ईयर्स पहले वहां से रोशनी निकली थी और आज हमने देखा है। इसका यह मतलब है कि जिस सैयारे को आज हमने टेलीस्कोप में देखा वो 10 बिलियन ईयर्स पहले उसकी रोशनी निकली थी। मुमकिन है कि वो सितारा आज हो भी नहीं, भी हो, खत्म भी हो सकता है, वो सितारा अपना वजूद खो चुका होगा, इतनी दूरी से उसने रोशनी भेजी है कि 10 बिलियन ईयर्स के बाद वो रोशनी हमको मिली है। इतनी दूरी, इतना वसी और रीस कायनात है, इसमें इंसान की क्या हकीकत है? किब्र क्यों करता है इंसान? इस पूरी कायनात के अंदर छोटा से छोटा जर्रा भी अल्लाह ताला हिसाब रखता है, संभालता है, इंसान संभाल नहीं सकता, इस पूरे हिसाब किताब को नहीं रख सकता। तो इतनी वसी और रीस कायनात में, इतनी बसीत कायनात के अंदर, एक छोटी सी जमीन के अंदर एक छोटे सा इंसान उसके छोटे से दिल के अंदर और किब्र भर जाए तो उससे बेवकूफी और क्या हो सकती है कि उसकी कोई बिसात नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन खुदा के आगे वो अखड़ने लगे, खुदा के आगे वो इतराने लगे, तो ये उसकी हिमाकत थी, ये उसकी सफाहत है। आसमान और जमीन का पैदा करना इंतहाई मुश्किल काम और बड़ा काम है। मिन खल्क़िन नास, इंसानों की पैदाइश के बिलमुकाबिल ये बहुत बड़ा काम हमने अंजाम दिया और तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, और बहुत से लोग समझते नहीं। फिर एक और नुक्ता बयान किया, जो लोग किब्र करते हैं उनके बारे में ये कहा कि जो आदमी आंखों वाला होता है वो दुनिया को भी देखता है, अपने आप को भी देखता है। आंखों वाला अंधा जो होता है वो अपने आप को भी देख नहीं पाता और कायनात को भी नहीं देख पाता, इसलिए उस फिजा में इसका क्या मुकाम है अंधा तय नहीं कर पाता। जो आदमी आंखों वाला है वो समझता है इस पूरी कायनात में मेरा क्या मुकाम है, लेकिन एक अंधा अपने आप को, अपनी हैसियत पहचान नहीं पाता और अपनी पोजीशन नहीं पहचानता, इसलिए कि वो कायनात को भी नहीं देखता, दुनिया को भी नहीं देखता, खुद को भी नहीं देखता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसी तरह वो लोग जो दिल के अंधे होते हैं वो भी गोया के अपनी हैसियत नहीं पहचानते, खुदा की मारिफत को नहीं पहचानते, खुदा के आगे उनका क्या मुकाम है नहीं पहचानते। तो अल्लाह ने कहा वमा यस्तविल अमा वल बसीर, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों एक सा हो सकते हैं? वल्लदीन आमनु वामिलुस सालिहाती वलल मुसी, क्या वो लोग जो ईमान और अमल साले इख्तियार करें वो, और वो जो बदकिरदार हो गुमराह हो, दोनों एक हो सकते हैं? यानी दिल के अंधे और दिल के अंदर जिनके ईमान हो वो दोनों एक सा नहीं हो सकते, अंधे और रोशनी वाले दोनों एक सा नहीं हो सकते। कलीलम मा तदक्करून, लेकिन कम ही है कि तुम उस पर यकीन रखते हो। फिर अल्लाह ने बताया कि ये किब्र की असल बुनियाद ये है कि आदमी आखिरत को भूल जाए तो मुतकब्बिर होता है। आदमी आखिरत को फरामोश कर दे तो वो अकड़फू दिखाने लगता है, वो इतराने लगता है, एंड कर चलने लगता है, क्योंकि वो समझता है कि दुनिया यही कुछ है और यही कुछ उसे जिंदा रहना है। हालांकि एक झटके के साथ जब मौत का शिकार होता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी जिंदगी पायदार नहीं है। तो कुरान ने इस पूरे मर्ज के बारे में तशखीस करके बता दिया, इन साअत लआतियतुन ला रैब फीहा वलकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, कहा कि आखिरत आनी यकीनी है, रैब नहीं, शक नहीं, और जो लोग आखिरत के बारे में शक करते हैं वही किब्र के अंदर मुब्तिला होते हैं। और आखिर में किब्र का इलाज बताया गया, किब्र कब पैदा होता है, किब्र की तशखीस करके अल्लाह ने बताया, और किब्र के लिए इलाज और दवा अल्लाह ने तजवीज की। हम सब के लिए है ये सिर्फ कुरैश के लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ अहले मक्का के लिए नहीं है, आज इस दौर में, इस सदी में बसने वाले हम जैसे इंसान जिनको अल्लाह ने कोई थोड़ा सा माल दे दिया तो आदमी किब्र करता है, थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो आदमी किब्र करता है, किसी बड़े खानदान में पैदा हो गया तो किब्र करता है, थोड़ा सा इल्म हासिल हो गया तो किब्र करता है, थोड़ी सी सलाहियत हासिल हो गई तो किब्र करता है। आदमी किन किन बुनियादों पर किब्र करता है, उसे कायनात में उसका मुकाम नहीं मालूम इसलिए किब्र करता है। तो अल्लाह ने अब कहा कि तुम्हारे किब्र का इलाज किसमें है? किब्र का इलाज है कि बंदगी में है, आदमी बंदा बने, खुदा के सामने झुके, खुदा को पुकारे, और दुआ के अंदर उसकी शिफा है, अल्लाह ताला ने बता दिया। इस पूरे रुकू के अंदर किब्र पर गोया के एनालिसिस है, तजजिया है, तशखीस है और दवा तजवीज की गई है। आखिर में कहा गया वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने कहा تمہارے رب نے کہا ہے، اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ربکم ادعونی استجب، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو ہماری عبادت سے کتراتے ہیں، جو ہماری بندگی سے روپوش ہوتے ہیں، ہماری بندگی سے گویا کہ وہ پھیر کر بھاگتے ہیں، ایسے سب لوگوں کو ہم جہنم میں بھر دیں گے. اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر معنی اور مفہوم کی ایک بڑی دنیا موجود ہے، تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، اس وقت اس کو تھوڑا سا کھول لیں گے. اس میں یہ جو فرمایا گیا کہ دعا اور عبادت دونوں کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اللہ نے کہا کہ مجھے پکارو، اور آگے کہا کہ یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی میرے آگے دعا کرنے سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت دونوں ایک چیز ہے. بعض حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا وہ خود عبادت ہے. بعض دیکھ یہ بات آئی ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے. اللہ کے رسول نے دعا کے بارے میں بڑی باتیں عرض کی ہیں، میں صرف ایک دو چار بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دعا کی اصل حقیقت کیا ہے. ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، کبر کا موضوع چل رہا ہے، کبر کے پس منظر میں اللہ تعالی نے بتایا ہے. تو دعا کی اصل حقیقت یہ ہے کہ دعا میں آدمی اس ہستی کو پکارتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے اعلیٰ عرفہ اور سپر نیچرل پاور ہے، جو سب سے عظیم قوت ہے، اس کو پکارتا ہے. آدمی اس وقت پکارتا ہے جب وہ لاچار ہو، بے بس ہو، مجبور ہو، ذلیل ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں کوئی اس کا جو ہے مداوا نہیں کر سکتا. بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچتی، اس کا امکان نہیں ہوتا. تو آدمی اس خدا کو پکارتا ہے، ہر جگہ سے پکارتا ہے، ہر وقت پکارتا ہے. تو دعا میں اصل میں بندہ اپنے آپ کو بندہ ثابت کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے، تو داتا ہے تو دینے والا ہے، میں محتاج ہوں. یہ جو تعلق خدا اور بندے کے درمیان کہ وہ داتا ہے ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے ہم فقیر ہیں، وہ دینے والا ہے ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں، یہ تصور ہی بہت ضروری ہے کہ عبادت دعا کے اندر آدمی اپنے آپ کو بندے کی حیثیت پر لے آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دعا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. جیسا آدمی کو بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت ہے، آدمی کو سردی سے بچانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے. صرف آدمی کے لیے پیٹ کی ضرورت، جسم کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بہت سی ضرورتیں ہیں انسان کی، اور ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کی ضرورتوں کو کوئی نہ کوئی پورا کرے. جیسے مسئلہ نہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے، دوا ہوا بھی کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دوا پر آدمی اعتماد نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ کوئی اس بیماری کے معاملے میں اسے شفا عطا کرے. آدمی بعض اوقات لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، حالات میں ایسے گھر جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مادی سہارا کہیں دنیا میں موجود نہیں ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی اٹوٹ سہارا مل جائے، مضبوط سہارا اسے مل جائے. کبھی آدمی پر خوف و خطر اور ہراسوں کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی مصیبتوں کے اندر پھنس جاتا ہے، تو سوچتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اسے اطمینان عطا کرے، عافیت عطا کرے، وہ اپنی چادر کے اندر، رحمت کی چادر کے اندر لے لے. آدمی کی یہ بھی ضرورت ہے، آدمی کی صرف بھوک اور پیاس ضرورت نہیں ہے، آدمی کی یہ بھی ضرورت ہے کہ جب اس سے خطائیں سرزد ہو جائیں، اس سے اشک ندامت بہنے لگے، تو کوئی ہستی ہو جو اس کے آنسوؤں کو پوچھے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی جو ہے کا یقین دلائی. یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. انسان کے قلب کے اندر جتنی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کی ایک ہی ہستی ہے، وہ خدا تعالیٰ ہے، اور اس ضرورتوں کو مانگنے کا طریقہ دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ خوف و خطر میں دعا کرتے ہیں، لاچارگی اور بیچارگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مصیبتوں میں پھنس جائیں تب دعا کرتے ہیں. انسان محسوس کرتا ہے کہ عزت و وقار اسے حاصل ہو، یہ بھی اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے. جیسے روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، ویسے اسے عزت و وقار کی ضرورت ہے. اور عزت و وقار کسی دکان میں نہیں ملتی، یہ چیز کسی ریشن سٹور میں یہ چیز نہیں ملتی، یہ تو اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے کہ پروردگار اسے بلند کر دے، اسے اپنی نگاہ میں چھوٹا بتا دے، لیکن دوسروں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ اسے بڑا بتا دے. اللہ کے رسول نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے پروردگار، مجھے صابر بنا، مجھے شاکر بنا، مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا ثابت فرما، لیکن مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ثابت فرما. یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اندر کی. اور اسی طرح دعوت کی راہ میں جب آگے بڑھتا ہے تو اس کی راہ کی مشکلات دور ہوں، آسانیاں فراہم ہوں، یہ بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے. تو دعا کا دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ بندگی کا اظہار، دوسرا نقطہ آدمی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں دعا سے. اور آدمی کی ضرورتیں روٹی کپڑا مکان ہی نہیں، بلکہ بے شمار ضروریات ہیں، اور وہ ساری ضروریات دعا سے پوری ہوتی ہیں. تو دعا کرنے کے بارے میں اللہ نے کہا جو دعا نہیں کرتے وہ متکبر لوگ ہیں، جو دعا نہیں کرتے وہ عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. عبادت کر کے بھی جو لوگ دعا نہیں کرتے گویا کہ ابھی بھی ان کے اندر اکڑ موجود ہے. جو آدمی دعا کرتا ہے وہ حقیقت میں بندے کی پوزیشن پر اپنے آپ کو پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندوں کو دعا خوب کرنی چاہیے، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینے کے تین طریقے ہیں. آپ نے جب دعا کی تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے. کوئی چیز آپ نے مانگی تو وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. دعا کا ایک فائدہ یہ ہے، دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی تو آخرت کا اجر محفوظ کر دیتا ہے. دعا ہماری ضائع نہیں ہوتی، عکارت نہیں ہوتی. ہم نے خوب دعا کی، اللہ کی مصلحت تھی کہ وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا دنیا میں، تو آخرت میں اجر دے دے گا، ہمارے لیے اجر محفوظ کر دے گا. یہ دوسرا فائدہ ہے. یہ بھی نہیں تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے ہو تم ایک چیز کے لیے، اللہ نے وہ چیز تم کو نہیں دی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک مصیبت، ایک بلا جو تم پر آنے والی تھی اس کا تدارک کر دیتا ہے، اسے روک دیتا ہے. تو دعا کسی بھی حال میں بیکار نہیں جاتی، دعا کسی بھی حال میں عکارت نہیں جاتی. کافروں کی دعا عکارت چلی جائے گی جہنم میں جب پکاریں گے، لیکن بندہ مومنی اور دنیا میں جو بھی انسان پکارے گا اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ ہوگا. یا تو نیٹ کیش، جو مانگا وہ مل گیا، آپ نے جو چیز طلب کی وہ آن ڈیمانڈ آپ کو وہ حاصل ہو گیا، یا پھر آخرت کا اجر محفوظ ہو گیا، یا پھر آنے والی کوئی بلا کا اللہ نے تدارک فرما دیا. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہے، اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی ہے. پس اے بندگان خدا، تم ضرور دعا مانگا کرو. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. ہم سنتے ہی بہت آسانی سے لیکن عمل نہیں کر پاتے. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یعنی لیس بھی اگر ٹوٹ جائے، مس ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. تو ہمارا یہ شعار ہونا چاہیے، میں اکثر ہمارے نوجوانوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا کی جو دعا عربی میں کر لیتے کریں، اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن روزانہ کم سے کم ایک دعا شعور کے ساتھ اپنی زبان میں اللہ سے مانگے جس میں ہمارا کوئی ڈیمانڈ ہو. ہم جب ربنا آتنا ربنا ظلمنا جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، چونکہ ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، تو ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہم کیا پوچھ رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس لیے ہم اپنی زبان میں روزانہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ رکھے. ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زبان میں سلاست و روانی جاری فرما دے، بات آسانی سے ہم کر سکے. کسی پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں تو پروردگار ہمارا پریزنٹیشن کو کامیاب فرما دے. ہم امتحان کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جائے کہ امتحان کا کوشچن پیپر دیکھنے کے ساتھ ہم پریشان حال نہ ہو جائیں، سوالات کو صحیح سمجھے، جوابات صحیح دینے کے قابل بن سکے. دنیا کا کوئی کام کیوں نہ ہو، ہر کام کیوں، بچوں کو ہم اسکول لے جا کر چھوڑیں تو وہاں بھی ایک چھوٹی سی دعا کریں. ہر موقع پر بندہ مومن کو دعا کرنی چاہیے اور اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اسباب دوسرے ہوتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے. اسباب کو بھی ہم تلاش کریں لیکن اس کے ساتھ اپنی ضرورت، ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھنا چاہیے. میں اسی موضوع پر آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کبر کا موضوع ختم ہوا. ایک تو موضوع تھا آج ہماری گفتگو کا کہ رجل مومن، مرد مومن نے اپنی گفتگو کیسے کی. اس کے بعد یہ ہے کہ آل فرعون کو جہنم میں کیسے جھونکا جائے گا اور جہنم کا ایک چھوٹا سمندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبر کے موضوع پر گفتگو کی کہ جو ہماری آیات سے مجادلہ کرتے ہیں، جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات سے، اللہ کے رسول کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ متکبرین ہیں، ان کو کائنات میں ان کا مقام نہیں معلوم. جتنا چھوٹا، حقیر، ضعیف اور کمزور مقام ہے، اس مقام کو نہ جاننے کے نتیجے میں آدمی کے سر کے اندر خناس سوار ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، اور آنکھیں کھول کر اگر دیکھے گا، قلب کی دنیا بھی کھلا رکھے کر دیکھے گا، تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے بتا دیا کہ آخرت کو فراموش کرنے کے نتیجے میں کبر پیدا ہوتا ہے. کبر کا علاج ہے کہ آدمی دعا کرے، اللہ سے عبادت کرے، اللہ تعالی کے آگے گڑ گڑائے. انہی باتوں پر میں آج ختم کرتا ہوں. کل توحید کی بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں اور کائنات کے بے شمار دلائل، آفاق و انفس کے دلائل، کائنات اور زمین اور دن اور رات اور سورج کا کے اطراف زمین کا گھومنا، پھر ہیومن ڈیولپمنٹ، انسان کیسے بچہ ہوتا ہے، بچے سے کیسے بڑھتا ہے، پھر عمر جوانی کو کیسے پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے میں کیسے آتا ہے، ہر عمر کی کیا خصوصیات تھیں، کیا نفسیات تھیں، کیسا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے مرحلہ وار، یہ پورا گویا کہ کل سائنسی مطالعہ شروع ہوگا جس میں کائنات اور انفس کے دلائل کی روشنی میں اللہ تعالی نے توحید کی دعوت دی ہے. انہی باتوں پر میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر میں ایک اعلان آپ کے سامنے کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ہمارے شہر میں جامعۃ الفلاح کے سفیر حضرات آتے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا بہت بڑا مدرسہ ہے جامعۃ الفلاح، اور ہندوستان کے سیکنڈ نمبر پر دیا جا سکتا ہے نمبر اس کا، جہاں 5-6 ہزار طلباء اور طالبات یہاں زیر تعلیم ہیں، اور ہندوستان کا سیکنڈ نمبر کا لارجسٹ دینی مدرسہ ہے. میں نے وہاں کئی دن جو ہے وہاں گزارے ہیں، اور جب میں مرکز میں جس زمانے میں دلی میں تھا تو وہاں جاتا تھا، وہاں کے اساتذہ سے استفادہ کرتا تھا. اور آپ کے لیے خوشخبری بھی یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مدرسے کے شیخ التفسیر کو ہم یہاں بلائیں، اور امید ہے ہمیں بھی کانٹیکٹ میں 25ویں تاخرات کے بعد اگر وہ وقت دیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں کے شیخ التفسیر کو بلائیں گے، جو قرآن کے زبردست ماہر، قرآن پر زبردست عبور رکھتے ہیں، اور بڑی روانی، حافظ قرآن بھی، عالم دین بھی، بہت بڑے عالم دین ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو یہاں بلائیں گے انشاءاللہ 26ویں رات سے، اگر ہمارا جو کانٹیکٹ چل رہا ہے کامیاب ہو جائے تو ہماری گفتگو، ہمارا جو درس کا سلسلہ 25ویں رات کو ختم ہو جائے گا. 26 سے انشاءاللہ مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب آئیں گے، جو اس مدرسے کے جامعۃ الفلاح کے شیخ التفسیر ہیں. جامعۃ الفلاح ایک انوکھا ادارہ ہے جہاں صرف مولوی، حافظ اور مسجد و ممبر کے لیے امام حضرات کا تقرر نہیں ہوتا، یہاں سے جو طلباء پڑھ کر نکلتے ہیں وہ دین اور دنیا میں مہارت پیدا کرتے ہیں. یہ اس اسکول کا، اس دینی مدرسے کی خاصیت ہے، کسی اور مدرسے میں بات نہیں دیکھیں گے. یہاں سے پڑھ کر نکلنے کے بعد طلباء علی گڑھ جاتے ہیں، طلباء جا کر جامعہ ہمدرد میں، جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، کیونکہ ریکگنائز دینی مدرسہ ہے. جانے کے بعد وہاں ایم اے کرتے ہیں، فلاسفی میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروفیسرز بنتے ہیں سعودی میں، اور مختلف جگہ جا کر لیکچررز بن جاتے ہیں. یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء دین اور دنیا کا سنگم لے کر چلتے ہیں، اور یہاں سے تحریک چلتی ہے. یہاں سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں وہ دعوت کا کام اور دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ ایک عظیم الشان مدرسہ ہے، اس کے سفیر حضرات ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں، ان کی بہت سی ضروریات تھیں، آپ ان کی امداد کریں، نصرت کریں، اعانت کریں، آپ سے جو ہو سکے، کیش بھی ہو سکتا ہے، آپ کچھ چیزیں آپ اسپانسر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس اسکول کا ماہانہ خرچ 10 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوتا ہے. آپ کو یہ آفر دیا گیا ہے کہ آپ اگر ایک طالب علم کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ایک طالب علم کا خرچ 7,500 روپے سالانہ ہوتا ہے، تو آپ ایک طالب علم کو اسپانسر کر لیجئے، یا ایک استاد کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اس کا ماہانہ تنخواہ جو ہے 4,000 روپے کے قریب میں ہے تو وہ آپ اسپانسر کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے فرنیچر آپ دینا چاہیں تو وہ اسپانسر کر سکتے ہیں. بہت سے آپ کے لیے طریقے ہیں، آپ اس کی جو مدد کرنا چاہیں، نصرت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں سائنس، میتھمیٹکس، ہسٹری بھی اسلامی نقطۂ نظر سے پڑھایا جاتا ہے. دینی مدارس میں یہ نہیں ہوتا، قرآن حدیث علم فقہ تو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کمپیوٹر پڑھانا، انگلش پڑھانا، میتھمیٹکس پڑھانا، اور وہ بھی اسے اسلامی نقطۂ نظر سے ان کتابوں کو لکھا گیا ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے، مولانا افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے اس طرح کی کتابیں، وہ کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں. پھر یہ جامعۃ الفلاح کے 11 برانچز ہیں پورے UP کے اندر، ان برانچز سے بھی طلبا یہاں آتے ہیں. تو ایک عظیم مدرسہ ہے، اور ہندوستان میں دین کی بڑی زبردست خدمت انجام دے رہا ہے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا تعاون فرمائے، ہمارے حضرات یہاں رہیں گے 2-3 دن تک، آپ آج نہیں کل پرسوں بھی آپ اپنے گھر پر، اپنے ٹینری میں بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں، ہمارے لوگوں کے پاس لکھا دیں تو ہم انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. قرآن مجید کی جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مرد مومن نے جس دلیری کے ساتھ حق کی دعوت پیش کی ہے، اے پروردگار ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک میں ہم کو بھی بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ تیرے دین کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور دعوت کا کام کرنے کا سلیقہ ان آیتوں سے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار نارے جہنم سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار کبر ہمارے دلوں میں پیدا ہونے سے بچا لے، بڑائی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے سے حفاظت فرما لے. اے پروردگار ہمیں بندے کی پوزیشن میں آنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تجھ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، تجھی سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری ضروریات تو ہی پوری کرتا ہے اے پروردگار، ہماری ضروریات پوری فرما، ہماری جسمانی مادی اور نفسیاتی جتنی ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں کا تو ہی کفیل ہے، ان ساری ضرورتوں کو تو پوری فرما دے اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے مدارس چل رہے ہیں ان سب میں خیر و برکت عطا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، دین کے عالم پیدا فرما، اور اے پروردگار